وثاما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. حكم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے. پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کے لیے ہے دو تہائی اس مال سے جو چھوڑ مرا, اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے, اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے کہ جو چھوڑ مرا. اگر میت کے اولاد ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے تہائی. پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ بعد وصیت کے جو کہ کر مرا یا بعد ادائے قرض کے. تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ, حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے, بے شک اللہ خبردار ہے حکمت والا. بزرگان محترم, اس سے پہلے آیت کریمہ تھی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والقربون, یعنی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر کیا ہوا ہے. والدین اور قریب ترین رشتہ دار جو مال چھوڑ کر انتقال کر جائیں, یعنی اگر کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کے مال میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے, خواہ تھوڑا مال چھوڑے یا زیادہ مال چھوڑے. اب ان آیتوں میں کس کے لیے کتنا حصہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں, اور تفصیل کے ساتھ ہر ایک کا حق اللہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے اولاد کا حصہ بیان کرتے ہیں, پھر والدین کا. اولاد اور والدین میت کے وہ رشتہ دار ہیں جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے, ہر ہمیشہ ان کو میت کی میراث اور میت کے ترکہ سے حصہ ملتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی زیادہ حصہ ملتا ہے کبھی کم ملتا ہے, اسی طرح والدین کو بھی کبھی حصہ زیادہ ملتا ہے اور کبھی کم ملتا ہے, لیکن کبھی یہ محروم نہیں ہوتے، اور یہی وہ رشتہ دار ہیں، یعنی میت کے اولاد اور میت کے والدین، یہی وہ رشتہ دار ہیں جو میت سے سب سے قریبی رشتہ رکھتے ہیں، اور ان سے جو رشتہ میت کا ہے اس میں کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہے، براہ راست میت کی اولاد، براہ راست میت کے والدین. اب بھائیوں کا مسئلہ ہے، درمیان میں ماں باپ کا واسطہ آتا ہے کہ ماں باپ کے واسطے سے بھائیوں اور بہنوں سے رشتہ ہوتا ہے، ورنہ اولاد اور والدین سے جو رشتہ داری ہے وہ براہ راست ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالی تم کو حکم فرماتے ہیں تمہاری اولاد میں مرد کے لیے حصہ ہے دو عورتوں کے برابر، ایک مرد کے لیے حصہ ہے دو عورتوں کے برابر. عربی میں ولدن اور اولاد کہتے ہیں دونوں کو، لڑکا اور لڑکی دونوں کو کہتے ہیں، خاص لڑکا کے لیے ابنن ہے اور خاص لڑکی کے لیے بنتن ہے، لیکن ولد دونوں کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں بچہ ہے، دونوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تم کو حکم کرتے ہیں تمہاری اولاد کے حق میں مرد کے لیے حصہ، مرد کے لیے حصہ ہے دو عورتوں کے برابر. چونکہ عرب اکثر عورتوں کو محروم کرتے تھے اور عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ ان کی اہمیت رہے اور یہ معلوم ہو جائے کہ عورتیں جو میت سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں وہ کبھی محروم نہیں ہوتی ہیں. لہذا فرمایا ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے. اب اگر کسی نے ایک لڑکا اور دو لڑکی چھوڑے ہیں تو میت کے مال کے چار حصے ہوں گے، چار میں سے دو حصے لڑکا کے اور بقیہ دو حصوں میں ایک حصہ ایک لڑکی کا اور ایک حصہ دوسری لڑکی کا. اور اگر کسی نے ایک لڑکا ایک لڑکی چھوڑی تو تین حصے ہوں گے، دو حصے لڑکا کے اور ایک حصہ لڑکی کا. اب لڑکا اور لڑکی کے ساتھ ماں باپ کو چھوڑ کر جائیں کیا حکم ہے؟ لڑکا اور لڑکی کے ساتھ شوہر کو چھوڑ کر جائے یا وہ بیوی کو چھوڑ کر جائے تو کیا حکم ہے؟ ایک ایک کو اللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے. یہاں ترتیب بھی سمجھ لینا ضروری ہے، یہ ترتیب آگے آئے گی. لیکن میراث کب ملتی ہے؟ قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام نے ترتیب بتائی ہے کہ میت کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوتے ہیں، یعنی میت کے مال اور میت کے ترکہ کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوتے ہیں. میت جو مال چھوڑ کر مرے تو سب سے پہلے اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام اس کے مال سے ہوگا، اور تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا جو انتظام ہوگا وہ درمیانی خرچ سے ہوگا، نہ اس میں کنجوسی جائز ہوگی نہ اس میں فضول خرچی جائز ہوگی۔ کفن دفن کے بعد مال بچ جائے تو میت کا قرضہ اگر ہو تو وہ دیا جائے گا، اگر پورا ہی مال قرضے میں ادا ہو جائے اب میراث کی بات نہیں آئے گی۔ اگر پورا ہی مال قرضہ میں ادا ہو جائے یا قرضہ میراث سے زیادہ ہو تو سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، اگر قرض کی ادائیگی کے بعد مال بچے یا میت کے ذمے کسی کا قرض ہی نہ ہو، کفن دفن کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ میت نے کسی نیک کام کی وصیت کی ہے یا نہیں، اگر میت نے کسی نیک کام کی وصیت کی ہے تو ایک تہائی مال تک وہ وصیت پوری کی جائے گی، اور ایک تہائی مال تک وصیت پوری کرنے میں وارثین کی اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ وارثین کی اجازت کے بغیر کوئی ذمہ دار ہو وہ وصیت پوری کرے ایک تہائی مال تک، اور ایک تہائی مال سے زائد وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ کسی نے پورے مال کی وصیت کر دی، آدھے مال کی وصیت کر دی، یا ایک تہائی مال کی وصیت کر دی، یہ وصیت چلتی نہیں ہے، بلکہ وصیت نافذ ہونے کے لیے تمام وارثین کا راضی ہونا ضروری ہے، اگر کوئی وارث نابالغ ہے تو پھر اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں، اور وصیت بھی جائز اور درست ہو، گناہ کے کام کی وصیت جائز نہیں۔ اگر کسی نے گناہ کی وصیت کر رکھی ہے تو وہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔ تو تجہیز و تکفین کا انتظام، پھر اس کے بعد قرض کی ادائیگی، پھر اس کے بعد ایک تہائی مال تک وصیت نافذ کی جائے گی، پھر مال بچے یا اس نے کوئی قرضہ نہیں چھوڑا یا اس نے کوئی وصیت نہیں کی تو اب اس کے مال سے میراث تقسیم ہوگی۔ تو ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے کفن دفن کا انتظام، پھر قرض کی ادائیگی، پھر ایک تہائی مال تک وصیت کا نفاذ، پھر میراث کی تقسیم ہوگی۔ میراث کی تقسیم میں جیسا کہ کہا گیا ماں باپ اور اولاد اور میاں بیوی کبھی محروم نہیں ہوتے ہیں، اور دوسرے وارثین کبھی وراثت ملتی ہے کبھی وراثت نہیں ملتی، کبھی وارث ہوتے ہیں اور کبھی محروم ہو جاتے ہیں، اللہ نے ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ اب یہاں دو عورتوں سے مراد دو بیٹیاں ہیں، تو ایک لڑکا کو، ایک بیٹا کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اب دو بیٹیوں کے برابر ایک لڑکا کو زیادہ حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ رمضان میں بتا دی گئی، اور جو کھلی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے عورت کے ذمے کبھی بھی براہ راست خرچ نہیں رکھا ہے۔ جب تک اس کی شادی نہ ہو اس کے والد کے ذمے خرچ ہے، شادی ہونے کے بعد شوہر کے ذمے ہے، پھر اولاد کے ذمے اس کا خرچ آتا ہے، لہذا اللہ تعالی جو حصہ دے رہے ہیں یہ خود اس پر ایک احسان ہے، ورنہ عرب جاہلیت میں عورت کو بالکل حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. پھر اگر وہ عورتیں دو سے زائد ہوں تو ان کو میراث سے دو تہائی حصے ملیں گے. پس اگر وہ عورتیں یعنی میت کی بیٹیاں دو سے زائد ہوں تو ان کو دو تہائی, اور اگر ایک ہو لڑکا نہیں ہے صرف لڑکی ہے, ایک ہے تو آگے بیان کر رہے ہیں صرف ایک لڑکی ہے تو میراث کا آدھا حصہ ملے گا, دو لڑکیاں ہیں تو دو تہائی حصے ملیں گے, دو سے زائد جتنی بھی لڑکیاں ہوں تو دو تہائی حصے ہی ملیں گے. دو سے زائد دو ہوں دس ہو دو تہائی حصے ہی ملیں گے. اللہ نے یہاں واضح طور پر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لڑکیاں اگر دو سے زائد ہوں, دو ہوں تو اس کا حکم بیان نہیں کیا. اس لیے بیان نہیں کیا کہ اس کا حکم ایک تو حدیث میں آیا ہوا ہے اور ایک اسی سورت کی آخری آیت میں بھی وہ حکم آیا ہوا ہے. اسی سورت کی آخری آیت میں وَإِن كَانَتَثْ نَتَانِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ, کہ اگر وہ دو ہوں تو ان کو دو تہائی ہے. لہذا وہاں اس سورت کی آخری آیت میں بیان ہے اور حدیث میں بھی بیان ہے. حدیث میں کیا ہے, گزشتہ تفسیر میں ایک شان نزول بیان کیا گیا تھا, اس میں کچھ غلطی ہوئی تھی اور وہ غلطی راوی کی طرف سے ہوئی, اور صحیح روایت کیا ہے ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. ایک راوی کو غلطی ہو گئی, صحیح روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے, جب ہمارا گزر اسواف نامی مقام سے ہوا تو ایک عورت آئی اور اپنی دو بچیوں کو لے کر آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ان بچیوں کا باپ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو چکا ہے اور ان کا نام سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ ہے, گزشتہ روایت میں ان کا نام اوس بن ثابت بتایا گیا, وہ راوی کا وہم ہے. تو وہ سعد بن ربیع ہیں, ان کی اہلیہ آتی ہیں اور اپنی دو بچیوں کو لے کر آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ان کا باپ غزوہ احد میں آپ کے ساتھ شہید ہو گیا, جو کچھ ان کے باپ نے مال چھوڑا ان کے چچا نے سارا مال اس نے قبضہ کر لیا اور سارا مال وہ اپنے قبضے میں لے چکا. اب ان دو بچیوں کی شادی ہرگز نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے پاس مال نہ ہو, مال نہ ہو تو ان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, فرمایا امید ہے اللہ کوئی فیصلہ سنائیں گے, کوئی حکم نازل فرمائیں گے. کچھ ہی دیر میں اللہ تعالی نے آیتیں نازل فرما دی اور حکم نازل فرما دیا کہ کس کو کتنا حصہ ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو بلایا اور اس کے یعنی مرنے والے کے بھائی کو, بچیوں کے چچا کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ مال ہے دو بچیوں کو دو تہائی دے دو اور مرنے والے کی بیوی کو آٹھواں حصہ دے دو اور بقیہ تمہارے لیے ہے. وما بقیہ فلکا, جو باقی ہے وہ تمہارے لیے ہے. آپ نے شریعت مطہرہ کے مطابق میراث تقسیم فرمائی. تو وہاں دو بچیاں آئی تھی, دونوں کو آپ نے دو تہائی مال دیا. تو فرماتے ہیں بس اگر وہ صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ، دو ہوں یا دو سے زیادہ، تو ان کے لیے میراث سے دو تہائی حصے ہیں. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر لڑکی ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے. یعنی لڑکی تنہا ہے، اس کے ساتھ لڑکا نہیں ہے. لڑکا ہوگا تو میراث کی تقسیم یوں ہوگی کہ لڑکے کو دو گنا، لڑکی کو ایک گنا. اگر لڑکا نہیں ہے تو پھر لڑکی کو پورے مال میں سے آدھا حصہ دیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر وہ ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. اب یہاں رک کر ایک بات سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے واضح کیا کہ اولاد کے بارے میں، بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں. اگر بیٹے بیٹیاں نہ ہوں تو بالکل یہی حکم پوتے اور پوتیوں کے بارے میں، پوتے اور پوتیوں کے بارے میں بھی بالکل یہی حکم ہے. اب اگر یہ مان لیں کہ کسی کی اولاد نہیں، اولاد کی اولاد نہیں، نیچے تک کوئی اولاد نہیں، تو یہی حکم سگے بھائی اور بہن کے لیے، سگے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، سگے بھائی اور بہن کے لیے. اور بھائیوں میں دو تقسیم ہیں، حقیقی بھائی ہوں یا باپ شریک بھائی ہوں. حقیقی بھائی، حقیقی بہن، باپ شریک بھائی، باپ شریک بہن کا حکم ایک ساتھ ہے. لیکن اخیافی، ماں شریک بھائی ہے، ماں شریک بہن ہے، تو ان کا حکم دوسرا ہے. اللہ تعالیٰ آخر میں ان کا حکم بیان کرتے ہیں. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اولاد کے بارے میں حکم بیان کرنے کے بعد والدین کے بارے میں فرماتے ہیں، اور میت کے والدین کے لیے، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا چھٹا حصہ ہے میت کے ترکہ اور میت کی میراث ہے. یعنی کسی کا انتقال ہوا، ماں باپ دونوں ہیں، تو چھ حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ باپ کو اور ایک حصہ ماں کو. بقیہ جو چار حصے ہوں گے وہ دوسرے رشتے دار، دوسرے رشتے دار مثلا اولاد کو، یا اولاد کی اولاد کو، یا شوہر کو، یا بیوی کو، ان لوگوں میں تقسیم ہوگی. تو ماں باپ کبھی محروم نہیں ہوتے ہیں، ماں ہے اور باپ ہے، دونوں ہیں، تو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. مثال کے طور پر کسی کے ماں باپ ہیں اور ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، تو چھ حصوں میں تقسیم ہوگی میراث، ماں کو ایک حصہ، باپ کو ایک حصہ، بقیہ جو چار حصے ہوں گے پھر ان کو، بقیہ چار حصوں کو تین حصوں میں کر کے لڑکے کو دو حصے، لڑکی کو ایک حصہ کیا جائے گا. اور اگر اس کی جگہ ماں باپ ہوں اور ایک لڑکا دو لڑکی ہوں تو برابر تقسیم ہو جائے گی کہ لڑکے کو دو حصے، ایک ایک لڑکی کو ایک ایک حصہ ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں اور ماں باپ میں سے، اور اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس کی میراث سے، ان کان لہو ولد، اگر اس کے لیے اولاد ہے، اگر اس کی اولاد ہے، میت کی اولاد ہے. اسی طرح میت کی اولاد کی اولاد ہے، پوتے پوتی ہے، جب بھی یہی حکم ہوگا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. ماں باپ کی تین حالتیں ہیں. پہلی حالت کا بیان ہوا کہ ماں اور باپ دونوں ہیں تو چھٹا چھٹا حصہ ہے. دوسری حالت بیان کرتے ہیں کہ میت کی اولاد نہیں ہے یا اولاد کی اولاد بھی نہیں ہے، میت کے ماں باپ ہیں، تو میت کے ماں باپ ہوں تو مال کے تین حصے ہوں گے. تین حصے ہو کر ماں کو ایک تہائی باپ کو دو تہائی اور بقیہ بھائی وغیرہ ہوں تو وہ باپ کی وجہ سے محروم ہو جائیں گے. اگر باپ زندہ ہوگا تو کسی بھائی کو کسی بہن کو کوئی حصہ کبھی نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا فَإِلَّمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدٌ, پس اگر اس کے اولاد نہ ہوں, یعنی نہ لڑکا ہو نہ لڑکی ہو نہ پوتا ہو نہ پوتی ہو, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو پورا مال اس کے تین حصے ہوں گے, ایک حصہ ماں کا ہوگا, دو حصے باپ کے ہوں گے. آگے تیسری حالت اور تیسری صورت بیان کر رہے ہیں, فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, پس اگر میت کے کئی بھائی ہیں, میت کے کئی بھائی ہیں تو ماں کا حصہ چھٹا ہے, باپ کا حصہ اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ باپ کا حصہ بڑھ جائے گا. میت کی اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے تو تین حصوں میں مال تقسیم ہوگا, ایک حصہ یعنی ماں کو اور دو حصے باپ کو ملیں گے. اور اگر میت کے بھائی ہیں, اب دونوں حقیقی بھائی ہوں یا دونوں بہنیں ہوں, اب دونوں حقیقی ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں, ماں شریک کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ایک سے زائد بھائی بہن, دو بھائی ہیں دو بہنیں ہیں, ایک بھائی ہے ایک بہن ہے, ایک حقیقی بھائی ہے ایک اخیافی بہن ہے, یعنی حقیقی سگا بھائی ہے ماں شریک بہن ہے, کوئی بھی صورت ہو تو ماں کا حصہ ایک تہائی سے اتر کر چھٹا حصہ ہو جائے گا اور باپ کا حصہ بڑھ جائے گا, کہ باپ کو جہاں دو تہائی حصے مل رہے تھے اب باپ کو چھ میں سے پانچ حصے ملیں گے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ میت کہ جو بھائی بہن ہیں وہ عموماً ماں ہی کی اولاد ہوتی ہے, تو ماں کو دیکھنے والے زیادہ ہو رہے ہیں, ماں کو دیکھنے والے اور اس کی خدمت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالی حصہ کم کرتے ہیں. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, پس اگر میت کے کئی بھائی ہیں, بھائیوں کے حکم میں بہنیں بھی ہیں, بس اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے. من بعد وصیت یوصی بها ودین, اس وصیت کے بعد جس کی وصیت کرے مرنے والا, یا قرض کے بعد یعنی میراث کی تقسیم چوتھے نمبر پر ہوگی, پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام, پھر قرض کی ادائیگی, پھر وصیت کا نفاذ, پھر میراث کی تقسیم ہوگی. اب یہاں وصیت کو پہلے بیان کیا, قرض کو بعد میں بیان کیا, اس لیے کہ قرض کا مطالبہ کرنے والے موجود ہوتے ہیں اور کسی کا انتقال ہوتا ہے وہ اپنا مطالبہ لے کر سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں کہ میت کے ذمے میرا اتنا قرضہ ہے. لیکن وصیت کا مطالبہ کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اگر غریبوں کے حق میں وصیت کرے, مسجد کے حق میں وصیت کرے, مدرسہ کے حق میں وصیت کرے تو کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم پہلے بیان کیا, پھر قرض کا حکم بعد میں بیان کیا, لیکن ترتیب دوسری ہے کہ قرض کی ادائیگی پہلے ہے, وصیت کا نفاذ اس کے بعد ہے. من بعد وصیت یوصی بها ودین, اس وصیت کے بعد جو وہ کرے یا قرض کی ادائیگی کے بعد. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ہو ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفع پہنچانے کے اعتبار سے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک اعتراض کا, ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں. اشکال ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے تقسیم یوں کی جائے کہ کون زیادہ نفع پہنچائے اس کو زیادہ میراث دی جائے، اور کون زیادہ فائدہ پہنچائے اس کو زیادہ حصہ دیا جائے. اللہ فرما رہے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کون کس کو نفع پہنچائے گا. کبھی والدین پہنچاتے ہیں، کبھی اولاد نفع زیادہ پہنچاتی ہے، کبھی دوسرے رشتہ دار زیادہ نفع پہنچاتے ہیں، کبھی دوست و احباب پہنچاتے ہیں. نفع پہنچانے پر اگر موقوف رکھا جائے گا تو میراث کی تقسیم نہیں ہو سکے گی. نفع پہنچانا ایک امر باطن ہے، کون زیادہ نفع پہنچاتا ہے تمہیں کچھ نہیں معلوم، اللہ ہی کو معلوم ہے. اس لیے فرمایا آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو ان میں سے کون تم سے سب سے زیادہ قریب ہے نفع پہنچانے کے اعتبار سے. یعنی اللہ نے میراث کی تقسیم کا مدار قرابت اور رشتہ داری پر رکھا ہے، نفع پہنچانے کے اعتبار سے اللہ نے مدار نہیں رکھا. فریضتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے. یعنی اگر کوئی تبدیل کرنا چاہے اور ماں کو زیادہ دے باپ کو کم دے، یا ایک اولاد کو زیادہ دے دوسری اولاد کو کم دے، یا بیٹیوں کو محروم کرے بہنوں کو محروم کرے، تو فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں، حرام ہے. یہ براہ راست اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے. آج کل جو یونیفارم سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ بات زور و شور سے اٹھاتے ہیں کہ لڑکی کو بھی لڑکا کے برابر حصہ دیا جائے، اور اس مسئلے کو لے کر خود قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے، اسلام پر اعتراض ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو خوب سمجھنا چاہیے یہ سراسر گمراہی ہے. یہ کوئی فقہی مسئلہ علماء کا بیان کیا ہوا نہیں ہے، براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں فریضتا من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والے حکمت والے. یعنی اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے، وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا ہے، اور سب سے بڑا جاننے والا اللہ ہے، اس سے کوئی زیادہ جانتا نہیں. لہذا وہ صحیح جانتا ہے. اور میراث کی تقسیم میں بڑی حکمت ہے، حکیمہ، اپنی حکمت سے اللہ نے جو تقسیم کر رکھی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس سے اچھی تقسیم نہیں ہو سکتی. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اے اللہ اہل غزہ اور اہل فلسطین پر رحم فرما، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، ظالم اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، اس کو تباہ و برباد فرما، اس کے حامیوں کو ناکام فرما. اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، عافیت سکون و چین نصیب فرما، اوقاف المسلمین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ آنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.